السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، اللہ کی تائید و نصرت سے ہم آج سورۃ الحجر سے آغاز کر رہے ہیں آج کی نشست کا. یہ تسلسل سے بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سورہ یونس سے سورۃ المومنون تک ایک طویل مکی قرآن ہے کہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جو 14 مکی سورتوں پر مشتمل ہے. اور سورۃ الحجر یہ بھی انہی مکی سورتوں میں سے ایک ہے، 6 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 99 اس میں آیات ہیں. اور یہ ابتدائی جو سورتیں ہیں ان میں سے یہ سورت ہے کہ جو کہ شامل ہے. اور ابتدائی جو مکی سورتیں ہیں اس میں آپ کو ایک چیز بڑی نمایاں وہ نظر آئے گی کہ چھوٹی چھوٹی آیات وہ ہوتی ہیں اور ان کا جو ردم ہے وہ بڑا فاسٹ ہوتا ہے. اور یہ جو سورہ ہجر ہے اس میں انباء رسول کے انداز میں، یعنی رسولوں نے قوموں کو دعوت دی اور پھر ان کی طرف سے جو مزاحمت ہوئی، ریٹیلیشن ہوئی، اور یہ انباء رسول کے انداز میں سیرت کا مطالعہ ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پہلے صورتوں میں بھی آ چکا ہے. تو لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ یہ انباء رسول کے انداز میں اس سورۃ الحجر میں بھی آئے گا. اسی طرح سے قصہ آدم ابلیس کا بھی بیان ہے، اور کچھ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی بیان اس صورت میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں تسلی دی جا رہی ہے، اور کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے ان کی جو ضد اور عناد ہے اور ان کی جو نافرمانیاں ہیں اس پر. جو پہلا رکوع ہے سورۃ الحجر کا، یہ ایمان بے رسالت پر مشتمل ہے. اب آئیے آغاز کرتے ہیں اس تمہید کے بعد. حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، الف لام را، جس کے اصل معنی اللہ بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اور یہ آیتیں ہیں اس کتاب یعنی قرآن مجید کی، یعنی جو واضح روشن قرآن، اس کی یہ آیات ہے. اب یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو 13 پارہ ہے وہ سورہ ہجر کی پہلی آیت پر ختم ہو گیا. اب سورہ ہجر کی باقی جو آیات ہیں وہ 14 پارے میں. تو یہ جو بھی پاروں کی تقسیم ہے یہ نبوی دور کی نہیں، یہ بہت بات کی یہ تقسیم ہے. نبوی دور کی جو تقسیم ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ آیتوں میں تقسیم ہے، صورتوں میں تقسیم ہے، اور احزاب اور منازل میں تقسیم آپ کو نبوی دور کی وہ ملتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ 3 تقسیمات ہمیں نظر آتی ہیں. پھر یہ رکوعوں کی جو تقسیم قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ بعد کے دور کی ہے. لیکن رکوعوں کی جو تقسیم بعد میں کی گئی اس میں ایک حکمت نظر آتی ہے. یعنی جو بھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم بھی رکوعوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے مضامین کو آگے اکثر بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ایک رکوع میں پورا ایک جامع مضمون ہے کہ جو کہ آ جاتا ہے. یعنی ایک مضمون شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام وہ ایک رکوع پر وہ کم و بیش مشتمل ہوتا ہے. تو رکوعوں کی جو تقسیم بعد میں ہوئی ہے وہ ایک حکیمانہ وہ نظر آتی ہے. لیکن پاروں کی جو تقسیم ہے اس میں، یہاں جس طرح سے سورہ ہجر کی ایک آیت 13 پارے میں اور بقیہ آیات جو ہے وہ 14 پارے میں، یعنی اگر کوئی پاروں کے حساب سے پڑھے گا تو جب وہ 13 پارہ پڑھ رہا ہے تو وہ صرف سورہ ہجر کی صرف یہ ایک آیت ہے کہ جو پڑھ سکے گا، باقی جو مضامین ہیں وہ اگلے پارے میں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پاروں کی تقسیم، یعنی ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے، اور حکمت شاید اس کی یہ نظر آتی ہے کہ کیونکہ اہل ایمان کے اندر وہ قرآن کا جو اس کی تلاوت، اس کا ذوق بہت کم ہوتا چلا گیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر 30 اکول پارٹس میں یعنی 30 پاروں میں اس کی تقسیم کا عمل ہوا کہ کم از کم قرآن مجید کو ایک مہینے میں تو ایک بندہ مومن وہ پورا کر لے, ورنہ صحابہ کرام کا تو معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ 7 دنوں میں یعنی ایک منزل ایک دن میں وہ مکمل کرتے تھے اور 7 دنوں میں وہ پورا قرآن حکیم مکمل کر لیا کرتے تھے. لیکن جس طرح سے یہ تلاوت کا ذوق اب آہستہ آہستہ دور نبوی سے جیسے جیسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, تو بہرحال یہ ذوق بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تلاوت کا ذوق ہمارا ہونا چاہیے, اور کم از کم یہ دن میں ایک پارے کی تلاوت وہ ہمیں اہتمام اس کا کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ مضامین کے اعتبار سے یہ تقسیم ہمیں پاروں کی وہ نظر نہیں آتی. تو فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں کتاب کی یعنی ایک واضح روشن قرآن کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, اور ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. اس جملے میں جو پیچھے ایک روایت ملتی ہے ترمذی کی, اور اس میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا قول وہ نقل ہوا ہے اس آیت کی ترجمانی میں, کہ جب توحید کا عقیدہ رکھنے والے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں بالآخر داخل کر دیے جائیں گے, تو اس وقت پھر کافر یہ آرزو کریں گے اللہ کے نافرمان کہ کاش وہ بھی اسلام قبول کر لیتے اور مسلمان ہو جاتے. تو یہ نقشہ ہے کہ جو یہاں کھینچا جا رہا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, اے نبی آپ انہیں چھوڑیے اور یہ کھائیں پئیں اور اس دنیا کا جو بھی چند روز کا فائدہ ہے وہ اٹھا لیں. ویلہم العمل, امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں. فسوف یعلمون, پس ان قریب وہ جان لیں گے. یہ اپنے وشفل تھنکنگز میں ڈوبے رہیں, ان کو امیدیں ہیں کہ جو غفلت میں ڈال دیں گے تو اب یہ ان قریب پھر اس کا انجام بھی دیکھ لیں گے. وما اہلکنا من قریت الا ولہا کتاب معلوم, اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت تھا کہ جو کہ مقرر تھا. ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون, نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے مقررہ وقت سے اور نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں, یعنی نہ وہ وقت مؤخر ہو سکتا ہے. اب اگلے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں, خاص طور پر مشرکین مکہ جو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہوا تھا مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, بڑے شدید الفاظ ان کے آ رہے ہیں. یعنی ابتدائی مکی دور میں جو طنز اور استہزاء, یہ وربل اپوزیشن کا سامنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فال سسٹم کے ذریعے یعنی اس کی طرف سے اور یہ باطل نظام کی طرف سے ہو رہا تھا, تو اس کا ایک نقشہ یہاں آ رہا ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, اور وہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص, اب آپ اندازہ کیجئے یعنی تنزیہ انداز ہے کفار مکہ کا اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہتے ہیں کہ اے وہ شخص الذی نزل علیہ الذکر, کہ جس پر قرآن اتارا گیا ہے, انک لمجنون, بے شک تو مجنون ہے, تو دیوانہ ہے, معاذ اللہ, سم معاذ اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ سننے پڑے ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 40 سال کا عرصہ اللہ کے رسول ان کے درمیان نبوت سے پہلے, ظہور نبوت سے پہلے وہ گزار چکے ہیں, اور یہ صادق اور الامین کے سرٹیفکیٹ ان کو دے چکے ہیں, لیکن اب یہ قرآن کی جب دعوت وہ آئی ہے وہی, اور یہ جہنم کی آگ سے بچانے کی صحیح اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, تو ابتدا میں یہ طنز کے تیر برسائے گئے, یہ وربل اپوزیشن کا سامنا اللہ کے رسول کو کرنا پڑا. کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہے معاذ اللہ, کبھی جادوگر کہتے, کذاب کہتے, ایک ہے کاذب جھوٹا, ایک ہے کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹا, معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, یہ اللہ کے رسول کے لیے. کبھی کہتے کہ یہ مجنون ہے, تو یہاں پر بھی یہ الفاظ, اور یہاں ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر یہ کچھ سننا پڑا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر کوئی شخص دین کی دعوت کے لیے یا دین کی اقامت کے لیے معاشرے میں جاتا ہے, اور آج اسے کوئی عوام کی طرف سے, اپنے دوست احباب کی طرف سے کچھ کڑوی کسیلی کچھ سننے کو مل جاتی ہے, تو اس میں قطعاً جو ہے وہ دل ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں, بلکہ آج کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں تو باز آیا اس دین کی دعوت دینے سے، مجھے تو یہ یہ کچھ ہیں کہ جو کہ کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مولوی کہا جا رہا ہے۔ تو بھائی یہ بات سامنے رکھی جائے کہ یہ کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کچھ کہا گیا، پاگل معاذ اللہ، مجنون کہا گیا، ساحر اور کذاب کہا گیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے، اگر واقعتاً معاشرے میں حق بات رکھی جائے تو، کیونکہ الحق مرن، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی آپ حق بات ہیں گے جو کہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر ریٹیلیشن نہیں ہو رہی، کوئی مزاحمت کا سامنا ایک دائی دین کو نہیں ہو رہا معاشرے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حق بات پوری رکھ نہیں رہے، جبھی تو کوئی ریٹیلیشن نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا یہ تو ایک پہچان ہے واقعتاً کہ آپ کی زبان سے حق نکل رہا ہے اور اس پر یہ مزاحمت کا معاملہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ حضرت فاطمہ لخت جگر اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو فرمایا کرتی تھی کہ اس دین کی راہ میں اگر کسی کو کوئی تکلیف آئے تو میرے ابا جان کو یاد کر لیا کریں، کیونکہ اس دین کے معاملے میں جتنی تکلیف اللہ کے رسول کو آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی کو نہیں آئی۔ یہ احساس وہ ہے، اگر خلوص کے ساتھ ہم دین کی خدمت کریں گے تو یہ کڑوی کسیلی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں مٹھاس پیدا کر دے گا۔ فرمایا کہ لو ما تاتینا بالملائکہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اے محمد، تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتا؟ یعنی کوئی فرشتے ہیں کہ جو کہ تمہارے ساتھ اترتے اور ہمیں بتاتے کہ یہ رسول ہیں اللہ کے جو آ رہے ہیں۔ ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، ما ننزل، اللہ اس کے جواب دے رہے ہیں کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نازل نہیں کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ۔ وما کانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے نازل ہوں گے تو پھر اس وقت یہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، پھر ان کا تو کام تمام ہونا ہے۔ بڑی اہم بات قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس الذکر کو، قرآن مجید کو نازل ہم نے کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا ذمہ، اس کی حفاظت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پچھلی کتابیں بھی تو تورات، انجیل، زبور، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، تو اس کا ذمہ حفاظت کا کیوں نہیں لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی پچھلی ہدایت نامے ہیں، زبور، تورات، انجیل وغیرہ، یہ عبوری دور کی ہدایات تھیں کہ جو کہ آ رہی تھیں، ایک انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات آ رہی تھیں، ابھی فائنل ایڈیشن ہے کہ جو کہ آنا تھا۔ اور وہ فائنل ایڈیشن سے پہلے کیونکہ انسان کا ارتقا ہو رہا تھا، وہ ذہنی ارتقا بھی ہو رہا تھا، انٹلیکچوئل ایولوشن اس کا ہو رہا تھا، اسی طرح سے سوشل ایولوشن بھی ہو رہا تھا، معاشرتی ارتقا ہے کہ جو کہ آہستہ آہستہ وہ انسان وہ ترقی کر رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ عبوری نوعیت کی جو بھی ہدایات ہیں، وہ تورا، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم، اس طرح اللہ تعالیٰ وہ اس وقت کے لوگوں کو وہ دیتے رہے۔ اب جب انسان اپنے بالکل یعنی ذہنی اور معاشرتی ارتقا کی بالکل پیک پر پہنچا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہدایت کی معراج، یہ قرآن مجید ہے کہ جو فائنل ایڈیشن وہ نازل کر دیا، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ چار اعتبارات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ ہے کہ جو کہ لیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس کی کتابت ہے، یعنی باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ فوراً جو ہے وہ صحابہ کرام کو مختلف وہ آیت ہیں کہ جو کہ لکھوا دیا کرتے تھے، اور یہ لکھت پڑھ جو ہے وہ مختلف چیزوں پر ہوتی تھی، یعنی جانوروں کے شانے کی چوڑی ہڈیوں پر، کبھی کبھی پتوں پر، کبھی اور دیگر چیزوں پر یہ لکھ لیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور یہ کتابت کے حوالے سے جو کاتبین وحی ہیں، کوئی 43 کی تعداد ہے کہ جو کہ آتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں وحی اور قرآن کو جو ہے وہ لکھتے تھے، اور اللہ کے رسول پھر مرتب کراتے تھے کہ بھئی یہ آیت نازل ہوئی اس کو اس صورت میں لکھو، یہ صورت ہے اس کو اس صورت کے بعد جو ہے وہ پلیس کرو۔ یہ پوری جو ترتیب ہمیں قرآن مجید کی ملتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے موقوف ہے، ڈیڈیکیٹڈ ٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو پہلی چیز ہے کتابت، اس اعتبار سے حفاظت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی بڑا مظہر ہے اس کتاب کی حفاظت کا، وہ ہے حفاظ، اور یہ حفظ کا جو معاملہ ہے، خاص طور پر جو عرب کا حافظہ ہے وہ تو اس میں بڑے مشہور بھی ہیں اور اس میں ان کو بڑا فخر بھی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں حفاظ جس طرح سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام حفاظ کو جو ہے وہ جزائے خیر دے, کس طرح سے سینوں میں قرآن کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا, یعنی کتابوں سے کوئی تحریف کا معاملہ ممکن ہے کہ کوئی اغیار جو ہے وہ شامل ہو کے اور زیر زبر کی جو ہے وہ کوئی تحریف کا معاملہ, لیکن سینوں میں تو نہیں کوئی جو ہے وہ اس کی تحریف کر سکتا. اور لازم آتا ہے کہ جو بھی کتابت میں بھی تحریف ہوتی ہے تو وہ اسی حفظ کے ذریعے سے اس کی یعنی پکڑ فوراً حفاظ ہیں گے جو کہ کر لیا کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ حفظ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ حفاظت کا اللہ نے سینوں میں, کوئی دوسری کتاب وہ یہ کمال رکھ ہی نہیں سکتی, یعنی اس کے ساتھ یہ اعجاز جڑا ہی نہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ سینوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب کو جو ہے وہ محفوظ فرما دیا. اسی طرح سے تیسری حفاظت کا وہ ذریعہ یہ اس کی زبان ہے, یہ عربی زبان, یعنی جو بھی دیگر زمانے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں کافی یعنی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے, لیکن قرآن خالص عرب دیہاتی عربی زبان میں جب وہ نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی کو جو ہے وہ وہی روک دیا, ورنہ دیگر زبانیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن عربی زبان جو خالص دیہاتی زبان میں نازل ہوا اس کو بالکل اللہ تعالیٰ نے تبدیل نہیں ہونے دیا. اور یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد آپ کو دیہات میں جو ہے وہ سعدیہ حلیمہ کے ذریعے سے وہ پرورش وہاں پر ملی, وہ خالص دیہاتی عربی زبان وہ آپ نے وہاں پر جو ہے وہ سیکھی. اسی طرح سے اس کی جو حفاظت ہے اس کا ایک پہلو اور بھی بڑا نمایاں نظر آتا ہے اور اس کے مظاہر ہم قرآن مجید میں مطالعہ کر بھی رہے ہیں, وقفے وقفے سے وہ باتیں آتی ہیں کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لفظاً بھی کی ہے معنن بھی کی ہے, یعنی اللہ نے اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ہے, یعنی اس میں کوئی معنن بھی کوئی تحریف نہیں کر سکتا. اور کئی مثالیں ہیں کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, مزید بھی آگے انشاءاللہ آ جائیں گی کہ اس وقت کا جو بہت بڑا فتنہ ہے منکرین سنت کا, لہٰذا وہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ کے رسول کے جو اقوال اور افعال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجت نہیں ہے دین میں ہمارے لیے, وہ اتھارٹی نہیں. حالانکہ یہ حدیث یہ سنت اللہ کے رسول کی یہ بھی دین میں اتھارٹی ہے, جس طرح سے قرآن ہے اسی طرح قرآن کے شاہرے کون ہیں, تشریح کرنے والے وہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اپنے قول اور فعل سے اس کی تشریح فرمائی. لہٰذا وہ بھی یہ سنت بھی کیا ہے, حدیث اور آپ کی جو سیرت ہے یہ بھی اتھارٹی ہے دین میں. لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے پھر معنی کہاں سے کہاں تبدیل کرنے کی کوشش کی. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن بھی اپنا محافظ آپ ہے, اس کے جو بھی عبارتیں ہیں اس کے جو بھی الفاظ ہیں وہ خود اپنی حفاظت کرتے ہیں. لہٰذا یہ مانن بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت وہ فرمائی ہے. تو فرمایا انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم ہی اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور یقیناً ہم نے اے نبی آپ سے پہلے گروہوں میں رسول بھیجے, وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ وہ اس سے استہزا کرتے تھے, ہنسی مذاق اڑاتے تھے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح ہم اسے ڈال دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں, یعنی یہ چیز یہ ہٹ دھرمی یہ ان کے اندر پھر پیوست ہو جاتی ہے اور اسی ضد میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تسلی ہے اصل میں اللہ کے رسول کو, جو پہلے رسول آئے ان کے ساتھ بھی یہ استہزاء ہوا اور آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. لا یؤمنون بہ, یعنی یہ بات ہم ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں پختہ کر دیتے ہیں اور وہ اس قرآن پر پھر ایمان نہیں لائیں گے. وقت خلت سنت الاولین, اور یہ پہلوں کی رسم ہے ضد اور ہٹ دھرمی والی کے جو پڑ چکی ہے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون, اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں, یعنی یہ معجزات کی طلبی چاہ رہے ہیں کہ یہ دکھا دیں یہ معجزہ دکھا دیں, تو اللہ فرمانے کہ اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں, فظلوا فیہ یعرجون, اور وہ اس میں دن بھر چڑھتے رہیں آسمان میں, لقالو, تو یہ یہی کہیں گے اس وقت بھی کہ انما سکرت ابصارنا, کہ بلا شبہ کہ ہماری آنکھیں ہیں کہ جو کہ باندھ دی گئی ہیں, یعنی ہماری آنکھوں پر نظر بندی ہے کہ جو کہ کر دی گئی, یعنی اور کیا کہیں گے, بل نحن قوم مسحورون, بلکہ ہم سحر زدہ ہیں, یعنی کوئی بھی معجزہ ان کو دکھایا جائے تو ان کی زبانوں سے یہ نکلنا ہے کہ بھئی یہ معجزہ نہیں بلکہ یہ جادو ہے اور نظر بندی کا معاملہ ہے. بس اب اس کے بعد اگلا رکوع اللہ کی قدرت کے شاہکار اس پر مشتمل ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, اللہ تعالیٰ یہ سائنز آف یونیورس ان کے ذریعے سے توحید کی دعوت دے رہے ہیں. یقیناً ہم نے آسمانوں میں یہ بروج, برج کی جمع ہے بروج, برج کہتے ہیں ستاروں کو, یہ سٹارز, اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں میں ستارے بنائے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور اسے آسمانوں کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں کے ذریعے سے زینت بخشی ہے. یعنی کس طرح سے یہ موتیوں کی طرح یہ ستارے ٹانگ دیے اللہ تعالیٰ نے, پرو دیے اس آسمان پر, دیکھنے والوں کے لیے اس میں زینت ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور ہم نے ہر مردو شیطان سے اس کی حفاظت کی ہے آسمان کی. یعنی خاص طور پر جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو بڑا سخت پہرہ جو ہے وہ فرشتوں کا وہ ہوتا تھا, اور انہی بروج میں ستاروں میں فرشتے بیٹھ کر, یہ ستارے جہاں لوگوں کی یعنی ایک زینت کا بھی ذریعہ اس آسمان کی, وہاں یہ فرشتوں کی چوکیاں بھی تھیں, اور انہی ستاروں میں بیٹھ کر پھر جو بھی ملائے اعلیٰ کی طرف شیاطین جنات کوئی سنگن لینے جاتے تھے وحی کے نزول کے دوران, تو ان کو پھر صحابہ ثاقب مار کر اور یعنی ان کو دور کیا جاتا تھا, تاکہ وہ پہلے سے کوئی وحی کا کچھ یعنی معاملہ نہ لے لیں اور پہلے سے ہی کسی کے اوپر القا کر دیں, تو اس سے پوزیشن جو ہے وہ خراب ہوگی نبی کی کہ جن پر وہ وحی کا نزول ہونا تھا. تو لہٰذا بڑا سخت جو ہے وہ پیرا ہوتا تھا, اور فرمایا کہ ہم نے ہر مردو شیطان سے اس آسمان کی حفاظت کی. الا من استرق السمع, مگر جو چوری چھپے کچھ سن لے, اگر سن گن حاصل کر لے کوئی شیاطین جنات میں سے, فاد بہو شہاب و مبین, تو پھر چمکتا ہوا شولہ ہے شہاب ثاقب, وہ اس کا پیچھا کرتا ہے. والارض مددناہا, اور ہم نے زمین کو بچھا دیا. والقینا فیہا رواسیا, اور ہم نے اس میں پہاڑ رکھے نصب کر دیے بیلنس کے لیے. وامتنا فیہا من کل شیء موزون, اور اس زمین پر ہم نے ہر شے بڑی موضوع اگائی ہے. اور یہ واقعتاً ہم نظارہ کریں تو کیا کیا زبردست خلاقی ہمیں نظر آتی ہے, اور یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے جو بھی تخلیق اللہ کی اس میں بڑا موضوع اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ ہے کہ جو کہ ٹھہرایا ہے. یعنی انتہائی گرم علاقے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تربوز ہیں کہ جو وہاں اگا دیے, تربوز کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو برفانی علاقے ہیں وہاں آپ جانوروں کے جسموں پر آپ دیکھیں ان کے بدن پر, تو وہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں, اون ہوتے ہیں, تاکہ وہ یعنی اس برفانی علاقے میں برف سے اور ٹھنڈ سے ان کی حفاظت کی جا سکے. ہر شے اللہ تعالیٰ نے بڑی موضوع پیدا کی. وجعلنا لکم فیہا معائش, اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت بنائے. اور ومن لستم لہو برازقین, اس کے لیے بھی کہ جس سے تم رزق دینے والے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جہاں کہیں بھی ہے, کچھ تم ہے کہ جو کہ چیزیں اس کو پہنچاتے, اور تم جن کو نہیں بھی پہنچاتے اللہ اسے رزق ہے کہ جو کہ پہنچاتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور کوئی شے ایسی نہیں مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں. یعنی ہمارے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, اور ہم زمین والوں کے لیے ان خزانوں میں سے نازل نہیں کرتے مگر اتنا جو ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے, ایک ڈیو میجر میں, ایک مناسب اندازے میں ہم ان چیزوں کو اپنے خزانوں سے زمین پر نازل کر دیتے. کاش کہ ان آیات پر ہمارا یقین ہو جائے, اور جب یہ یقین اٹھتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رازق نہیں ہے اور وہ ہم ہیں کہ جو کہ رازق ہیں, اور انسان اپنے ہاتھوں میں یہ رزق کا معاملہ لیتا ہے تو پھر ٹھوکرے کھاتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ تعمیری سوچ کے بجائے تخریبی سوچ ہے کہ جو کہ اختیار کرتا ہے کہ بھئی اب یہ رزق تو بہت کم ہو گیا ہے, زمین میں افراد جو وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب فیملی پلاننگ کے ذریعے سے اور فلاں ذریعے سے اب یہ تعداد کو جو ہے وہ گھٹانا کم کرو, بچے دو ہی اچھے, ایک کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں, یہ نعرے ہیں کہ جو کہ پھر معاشرے میں ہم نے بھی سنے آپ نے بھی سنے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ امت کے جس کی کثرت تعداد پر اللہ کے رسول فخر فرمائیں گے روز قیامت, اور آپ کی ترغیب یہ ہے کہ وہاں تم شادیاں کرو کہ جہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے, تو لہٰذا یہ ترغیب ہمارے لیے. لیکن یہ ہے کہ اب جس طرح سے فرانسیسیوں کا معاملہ ہوا, یعنی یہ بچے دو ہی اچھے کے جو نعرے لگانے والے, تو عقل والوں تم ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ دو بچے بھی اللہ نے واپس لے لیے, اللہ تو اس بات پر قادر ہے نا کہ بچے دے کے واپس لے لے, تو لہٰذا پھر تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے نا, جس طرح سے فرانسیسی ملتے رہ گئے. وہاں پر تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کی جو آبادی ہے جب وہ کم ہونا شروع ہوئی, انہوں نے بچوں پر پابندی لگائی, لہٰذا جب آبادی کم ہونا شروع ہوئی تو اب وہاں جا کے آپ دیکھیں وہاں حال یہ ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والے والدین کو گفٹس ہیں کہ جو کے دے رہے ہیں, تحائف ہے کہ جو کے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تحائف ہم دیں گے کہ جو بچے زیادہ پیدا کرے. یہ بل کلنٹن کے تو الفاظ, ایکس پریزیڈنٹ جو کہ امریکہ کا رہا, وہ تو آن ریکارڈ اس کے الفاظ ہیں کہ بھائی ان قریب ہماری جو آبادی ہے وہ ناجائز بچوں پر مشتمل ہوگی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب جب جائز راستہ اس پر قدغنے ہوں گی اور اس پر پابندیاں ہوں گی تو پھر ناجائز راستوں کی طرف انسان جو ہے وہ جاتا, کیونکہ ان کی آبادی بالکل ختم ہو گئی اور یہ ہے کہ وہ یعنی فیملی سسٹم وہاں پر بالکل تباہ ہو گیا. تو کاش کہ ان آیات پر ہمارا کامل یقین ہو کہ اللہ اصل وہ رازق ہے اور اس کے پاس چیزوں کے خزانے ہیں کہ جو کہ موجود ہیں اور وہ ایک ڈیو میجر میں ایک اندازے سے زمین والوں کے لیے وہ نازل کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی. وارسلنا ریاح لواقع, اور ہم نے ہوائیں بھیجی پانی سے بھری ہوئی. فانزلنا من السماء ماء, اور پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. فاسقیناکموہ, اور پھر وہ ہم نے تمہیں پانی پلایا. وما انتم له بخازنین, اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں. یعنی کیا زبردست یہ پورا واٹر سائیکل ہے, یعنی ویپرائزیشن کا عمل ہوتا ہے. یہ ویپرز جو ہے وہ بخارات, یہ اوپر جاتے ہیں, بادل بنتے ہیں, ہوائیں ان تنوں پانی بھرے بادلوں کو لے کے چلتی ہے, پانی برستا ہے, کہیں ندی نالوں کی صورت میں نہریں جاری کر دیتا ہے, کہیں یعنی پہاڑوں پر جو ہے وہ پانی برستا ہے, برف برستی ہے, اوور ہیڈ ٹینکس بھی ہیں, انڈر گراؤنڈ ٹینکس بھی ہیں. یہ پورا وہ اسٹوریج ہے کہ جو کہ پانی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے اپنے بندوں کے لیے وہ جاری فرمایا. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ہی اصل میں وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور یقیناً ہمیں معلوم ہے تم میں سے آگے گزر جانے والے جو گزر گئے, اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں. یعنی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کہ جو نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں, اور انہیں بھی جانتا ہے کہ جو نیکیوں میں پیچھے رہ جانے والے. فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور بے شک نبی آپ کا رب انہیں روز قیامت روز محشر جمع کرے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, بے شک وہی حکمت والا ہے, علم والا ہے. اب اس کے بعد اگلا رکوع یہ قصہ آد و ابلیس پر مشتمل ہے. تیسری مرتبہ سورہ ہجر میں ہمارے سامنے یہ قصہ ہے کہ جو کہ آ رہا ہے. کل سات یعنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ آد و ابلیس میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. ہمارا جو اصل دشمن ہے اس کی طرف رہنمائی بھی ہے, اور اس کے جو عزائم ہے وہ اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. یعنی جو انسان کا مادہ تخلیق ہے وہ مٹی ہے, اور مٹی کے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین اسٹیجز ہیں کہ جو کہ بیان کیے ہیں. یعنی مٹی کو قرآن جو ہے وہ تراب کہتا ہے یا ترین کہتا ہے, لہٰذا یہ تو ایک اسٹیج ہے. پھر وہ مٹی کے جو یعنی اس پر پانی پڑ جائے اور وہ پڑی رہ جائے, لہٰذا یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تین لازم ہے. اس کا بھی تذکرہ آگے جو ہے وہ آ جائے گا کہ ایک مٹی ہے وہ اس پر پانی پڑا اور وہ کافی دیر تک پڑی رہ گئی, تو یہ وہ تین لازم ہے. پھر اس پر کچھ عرصہ مزید تین لازم پر گزرتا ہے, اس کیفیت میں مٹی پڑی رہ جاتی ہے, تو اس پر پھر ایک پپڑی سی ہے کہ جو کہ جمتی ہے, اور اس میں پھر ایک سڑان سی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ اگر پھر اس مٹی کو اچھالا جائے تو ایک کھنکنے کی آواز ہے کہ جو کہ آتی ہے. یہ اصل میں وہ تیسرا اسٹیج ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں پر آیا کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا من صلصال من حمإ مسنون, ایک کھنکناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. یہ تو ہو گیا یعنی مادہ تخلیق انسان کا. اب جنات کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, اور جنوں کو اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے جنوں کی تخلیق ہوئی, اور یہ بھی عاقل مخلوق ہے. تین عاقل مخلوق ہیں, انسان, فرشتے اور جنات. لہذا انسانوں سے پہلے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور فرمایا کہ ہم نے اسے آگ کی من ناری سموم, آگ کی لپٹ سے وہ پیدا کیا. یعنی آگ کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے کہ جو نظر نہیں آتا, اس میں ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی, لہذا اس آگ کی لپٹ سے جو ہے وہ پیدا کیا جنات کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب اے نبی آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ انی خالقم بشرا، کہ میں ایک انسان ایک بشر کو بنانے والا ہوں، من سلسال من حمع مسنون، ایک کھنکتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، پس جب میں اس انسان کے خاکی وجود کو بنا لوں سوار لوں اور اس خاکی وجود میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فقعوا له ساجدین، تو اے فرشتوں پھر تم اس انسان کو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ میرا اور آپ کی جو عظمت ہے نا وہ کس اعتبار سے ہے، میرے اور آپ کی جو عظمت ہے یعنی انسان کی عظمت کہ اس سے اشرف المخلوقات، سپر کریشن اللہ سبحانہ وتعالی، تمام مخلوقات پر اشرف اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے جو ہے وہ ہمارے اندر پھونکی ہے۔ یہ خاکی وجود ہے، اس کے اندر ہمارا ایک روحانی وجود ہے، روح، اور یہ ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ یعنی اگر کوئی انتقال کرتا ہے تو اصل میں کیا ہوتا ہے، اس خاکی وجود کے اندر یہ روحانی وجود ہی ہے کہ جو پرواز کر جاتا ہے، نقل مکانی کر جاتا ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے، جسے ہم انتقال کہتے ہیں، وہ یعنی دوسری دنیا میں، اس دنیا سے۔ لہٰذا یہ روح پرواز کر جاتی ہے، تو اب باقی کیا بچتا ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں میت، ڈیڈ باڈی۔ تو اصل شے کیا ہے ہمارے اس وجود میں، یہ خاکی وجود نہیں، یہ روحانی وجود ہے، اور اس روح کی غذا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن مجید ہے۔ جس طرح سے یہ خاکی وجود ہے، یہ کھانا پینا یہ اس کی غذا ہے، دنیا سے اگنے، زمین سے اگنے والی یہ ساری چیزیں، تو لہٰذا یہ اصل میں روحانی وجود وہ اصل ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر جب وہ روح پھونکی گئی تو فرشتوں کو حکم ہوا، وہ خاکی وجود کو سجدہ نہیں کرایا گیا، وہ اس روحانی وجود کو سجدہ کرایا گیا۔ اور یہ بڑا قیمتی وجود ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کے نگہبانی، اور وہ روح ربانی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس روح کے، جس طرح سے یہ جسمانی وجود کے تقاضے ہیں، اسی طرح سے روح کے بھی جو ہے وہ تقاضے ہیں، اور یہ دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی نیکیوں کی طرف اس کا میلان اس روح کا ہے جو جھکے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں اس آدم کے خاکی وجود کو بنا لوں، سوار لوں، درست کر لوں اور اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو پھر اے فرشتوں تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بس تمام کے تمام فرشتوں نے، سب نے مل کر آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع ساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، ما لک اللہ تکون مع ساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، تو اس نے کہا ابلیس نے کہ اے اللہ، میں نہیں ہوں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ خلقتہ من سلسال من حمع مسنون، تو نے اس آدم کو کھنکتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ آگ انرٹ شے ہے، اعلیٰ شے ہے، اور اس کا رجحان اوپر کی طرف ہے، یہ مٹی تو کثیف شے ہے اور یہ حقیر شے ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ لہٰذا اب یہاں نوٹ کریں، ویسے تو ہم سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آدم ابلیس پڑھ کر آئے ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس نے انسان کو گھٹیا سمجھا، اور نمبر دو، اس نے اپنی عقل کو ترجیح دی اللہ کے حکم پر۔ یہ ہیں وہ دو چیزیں کہ جس کا ابلیس جو وہ شکار ہو، اپنے عقل سے سوچا کہ میں بڑا ہوں، حالانکہ اللہ نے آدم کو بڑا کیا، اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم اس میں یہ بھی شامل تھا، لیکن اپنی عقل کو اوپر کیا اللہ کے حکم سے۔ تو لہٰذا یہ دو کام انسان نے، یہ شیطان نے کیے، اور آج اسی ابلیس اور شیطان کے جو ریپرزنٹیٹو ہیں اس زمین پر، وہ کون ہے؟ اور یہ وہ گروہ ہے کہ جو انہی دو خصلتوں کا شکار ہے، اور وہ ہے یہود۔ اور یہ یہود کے اندر بھی یہ دو چیزیں ہیں، اس نے بقیہ غیر یہودیوں کو گھٹیا سمجھا، ان کا جو تالموت میں عقیدہ ہے، کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ ادر دین جنٹائلز گویمز، کہ ہم ہیں اللہ کے بڑے چنیدے خاص لوگ، اور باقی جو غیر یہودی ہیں وہ تو جانوروں کی مانند ہیں، بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں، جیسا چاہے ہم شروع کریں۔ اور اس وقت جو بھی فلسطین میں وقفے وقفے سے یہ جو ظلم اور ستم وہ کرتا ہے، یہ ان کے عقیدے میں شامل، یہ ان کو کرنا ہے وقفے وقفے سے، ہمیں پنچ ہے کہ جو کہ وہ کرتے رہیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ ہم وہ جاگ جائیں یہ الگ بات ہے، پوری امت مسلمہ اور یہ ڈٹ کر اور متحد ہو کر جو ہے وہ ان کے دانت کھٹے کرے، یہ کام کرنے والا ہے اس وقت جب ان کے ہوش ٹھکانے آئے، ورنہ تو ہم ایک ایک کر کے جو عرب ممالک ہیں وہ اس کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، اس وقت کو تو المیہ یہ ہے۔ تو یہ انسان کو گھٹیا سمجھا ابلیس نے بھی، آج اس کو ریپرزینٹ کرنے یہ یہود۔ اسی طرح سے یہ دوسرا معاملہ عقل کو اللہ کے حکم پر ترجیح دینا، اور آج آپ پورے گلوب پر دیکھیں کہ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، بھائی جو عقل میں حکم آئے گا تو ہم پھر تسلیم کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ بھائی ہمارے عقل میں آج بیٹھ نہیں رہا کہ بھائی یہ کیسے ہم اپنی ماؤں بہنوں کو پردہ کرایا، تو نہیں کرا رہے، عقل میں نہیں آ رہی بات۔ آج تو زمانہ بہت آگے چلا گیا، بھائی میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پورا کاروبار میں اس سے سود کیسے نکالوں، عقل میں نہیں آ رہی تو نہیں نکال رہے، چل رہا ہے سودی کاروبار، اللہ اس کے رسول سے جنگ چل رہی چل رہی۔ یہ مزاج ہے کہ جو کہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ابلیس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو بڑا اعلیٰ ہوں، تو نے اس کو ایک سیاہ کھنکتے ہوئے سڑے گارے سے پیدا کیا انسان کو، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ قال فخرج منہا، تو اللہ نے فرمایا کہ پس تو اب یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو دھتکارا ہوا مردود ہے، وإنک علیک اللعنت الی یوم الدین، بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک کے لیے لانت ہے، یعنی تو رحمت سے اب دور کر دیا گیا۔ قال ربی فانزلنی الی یوم یبعثون، اب دیکھیں ابلیسیت دیکھیں، ایک ہے انسانیت، آدم سے خطا ہوئی تھی فوراً ہاتھ جوڑ دیے اور توبہ کر لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور، یہ انسانیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن ابلیسیت کیا ہے کہ جرم خود کیا اور یعنی اللہ پر سارا الزام ہے کہ جو کہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، کہ جب یہ سب جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنذرین، تو اللہ نے فرمایا کہ جا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک تجھے مہلت ہے، اور یہ وقت مقررہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شیطان کو جو مہلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بہکانے کی، وسوسہ اندازی کی، یہ بھی ایک وقت معلوم تک ہے، وہ اللہ کو پتا ہے۔ قال ربی بما اغویتنی، اب یہ وہ ہے جو شیطان کا یہ ازل سے ہمارے لیے ڈکلیئر وار ہے، اس نے کہا کہ اللہ جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ تو خود ہوا لیکن سارا الزام اللہ تعالیٰ کو دے دیا، یہ ابلیسیت ہے کہ جس طرح سے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، تو میں اب ان تیرے بندوں کو ان کے جو گناہ ہے زمین میں آراستہ کروں گا، یہ گناہ کریں گے اس میں شرم محسوس نہیں کریں گے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ یہ نقشہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں، شوبس کے نام پر، بوتیک کے نام پر، اور پتہ نہیں کیا کچھ فحش کام ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور اتنے ڈٹائی کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ اب یہ پورا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جو کہ بنتا جا رہا ہے۔ یعنی جس کو دو پیسے ہاتھ آتے ہیں نا، یعنی غربت سے ایک انسان جو ہے وہ امیر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ امیر بنتا ہے تو پہلا کام اس کی خواتین امیر بن کے وہ کیا کرتی ہیں، یہ پردے نوچ نوچ کے پھینکتی ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایک متوسط علاقے سے گئے ڈیفینس میں، بحریہ گئے، اور سب سے پہلا کام خواتین نے یہ کیا کہ بس پردے اپنے برقعے اتار اتار کے پھینکے کہ بھائی اب یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہے کہ بازاروں میں کس طرح سے نیم ارمیاں لباس میں خواتین چل رہی ہیں، ہمارے مردوں کے ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے، شرم و حیا کا جنازہ ہے کہ جو کہ نکل گیا، گھروں میں جو ہے وہ مکس گیدرنگ کا پورا تصور آ گیا شادی بیاہ کے موقع پر، اور یہ تصور اب اٹھتا چلا جا رہا ہے کہ بھائی قرآن مجید میں محرم نہ محرم کی پوری تمیز، ستر اور حجاب کے احکامات سورہ نور سورہ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے دیے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو لہٰذا ڈٹائی کے ساتھ اب یہ ہے کہ ہماری بچیاں ڈانڈیے ڈال رہی ہیں، اور یہ ہمارے فنکار فنکارائیں جو ہے وہ جسموں کی نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حیا کا جنازہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کو ہم نے سٹارز بنایا ہوا، یہ ستارے ہیں ہمارے، ان کے لائف سٹائلز کو جو ہے وہ ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ جنازہ ہے کہ جو کہ نکلا ہے۔ اور شیطان یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کا جو جنگ ہے ہمارے ساتھ وہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں لازمہ ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اس نے کہا کہ سوائے ان میں سے چند تیرے مخلص بندے، ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اللہ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مخلص بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس شیطان کے ہر ہتھکنڈے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ سیدھا صراط مستقیم یہ مشتق آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین, اور بے شک وہ میرے بندے ہیں اور اے شیطان ان پر تیرا کوئی زور نہیں, اور یقیناً یہ شیطان کا کوئی اختیار یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں کوئی گناہ کرا دے. الذی یوسوس فی صدور الناس, اس کا کام یہ ہے کہ بس وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے اندر اور وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور سارے پھر وسوسے کے بعد جو پلاننگ اس گناہ کی وہ انسان خود کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ تیرا کوئی زور نہیں ہے ان پر کہ تو ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ ان کو گناہ کرا دے. فرمایا کہ الا من اتبع کا من الغاوین, مگر گمراہوں میں سے کہ جس نے تیری پیروی کی وہ تیرے راستے پر چلیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور بے شک ان سب کے لیے جہنم پھر وعدہ گاہ ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, اور اس جہنم کے سات دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, اور ہر دروازے کے لیے جہنم کے ایک حصہ تقسیم شدہ ہے کہ ہر دروازے سے کتنے جہنمی ہیں کہ جن کو گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی ہولناک اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. لیکن اس کے برعکس, ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک جو متقین ہیں وہ جنات یعنی باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل, اور ہم نے ان کے سینوں سے کھینچ لیے کینے. اخوانن, اب وہ بھائی بھائی بن کر وہ جنت میں علی سرور متقابلین, تختوں پر آمنے سامنے جب وہ بیٹھے ہوں گے, خوش گپیاں ہیں کہ جو کہ کر رہے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین, اس میں انہیں نہ کوئی تکلیف چھوئے گی نہ وہ اس جنت سے کبھی نکالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس گروہ میں ہم سب کو شامل فرمائے. آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50, دو آیتوں میں اللہ کی دو شانوں کا بیان ہے, اور یہ دو شانیں اگر ہمارے سامنے رہیں تو ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے وہ بالکل سیدھی چلتی رہے. نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, اے نبی آپ میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا بھی ہوں رحم کرنے والا بھی ہوں. لیکن وہ انا عذابی ہو العذاب العلیم, اور یہ کہ میرا عذاب بھی پھر دردناک عذاب ہے. شیطان کیا کرتا ہے, وہ تصویر کا صرف ایک رخ دکھاتا ہے, اللہ بڑا غفور ہے, رحیم ہے, نقطہ نواز ہے, 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے, تم جو چاہے کرتے رہو, کبھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں جھونکتے. جس طرح سے ماں اپنے بچے کو کسی غلطی پر چولہے میں نہیں جھونکتی, ویسے اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا. اب یہ وہ دھوکے ہیں کہ جو کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا صرف ایک تصویر کا رخ دکھاتا ہے, اور جو دوسرا رخ ہے کہ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, کہ میرا عذاب بھی پھر بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ العزیز بھی ہے, ذو انتقام بھی ہے, قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. یہ دوسرا رخ جو ہے وہ بالکل صرف نظر کر دیتا ہے, اور انسان پھر اسی دھوکے میں آ کے شیطان کے اور گناہ کرتا جاتا ہے, اور زندگی کی امید پر نیکیاں ٹالتا جاتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ گناہ لازم, اور یہ کہ لذت چند دنوں کی وہ حاصل کر کے, اور یہ ہے کہ اپنے اوپر گناہ لازم کرتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صحیح فکر نصیب فرمائے. یہ بچے کی تربیت میں بھی دونوں چیزیں ہیں. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا, دیکھو شیر کی آنکھ سے, تو لہٰذا بچے کی تربیت میں بھی اگر صرف پیار ہی پیار ہوگا تو یعنی بچہ جو ہے وہ راہ سے ہٹ جاتا ہے, لاڈلے پن میں جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اگر ڈانٹ ہی ڈانٹ ہوگی, مار ہی مار ہوگی, تو بغاوت پیدا ہو جائے گی. تو یہ دونوں حسین امتزاج کے ساتھ, پیار بھی ہو, ڈانٹ بھی ہو, سمجھانے کے بھی معاملات ہوں, لہٰذا یہ ہے کہ تربیت صحیح نہج پر وہ ہوتی. فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم, اور انہیں اے نبی ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذرا حال سنائیے. اب یہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں, یہ فرشتے آئے تھے اور یہ پہلے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے. فرمایا کہ آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے علیہ السلام. اذ دخلوا علیہ, کہ جب وہ ان کے پاس آئے, فقالوا سلاما, تو انہوں نے سلام کہا. قال انا منکم وجلون, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں. یہ تفصیل یہاں نہیں ہے, پہلے ہم پڑھ کے آئے کہ بھنا ہوا بچڑا بھون کر جو ہے وہ فوراً رکھا اور دیکھا کہ وہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے, کھا نہیں رہے, تو لہٰذا ایک خوف سا جو ہے وہ محسوس ہوا کہ یہ مہمان یہ کھا کیوں نہیں رہے. قالوا لا تعجل, تو فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے, انا نبشرک بغلام علیم, ہم آپ کو ایک لڑکے کی یعنی بشارت دیتے ہیں وہ لڑکا جو علم والا ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، تو کس بات کی تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ قالو ابشرناک بالحق، قالو بشرناک بالحق، تو وہ بولے فرشتے کہ ہم نے تمہیں خوشخبری دی ہے حق کے ساتھ. فلا تکم من القانتین، اے ابراہیم پھر آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو بڑی پیاری بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا مگر وہ کہ جو گمراہ ہے. قال فما خطبکم ایہا المرسلون، جب خوف دور ہو گیا فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام کا، تو اب انہوں نے پوچھا کہ فرشتوں تم کس مہم پر ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ بولے کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، یعنی بقیہ پر ہم اپنا ان کا اللہ کا عذاب نازل کریں گے. انا لمنجوہم اجمعین، البتہ ہم ان سب کو بچا لیں گے. الا امرأۃ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، وہ نافرمان تھی اور راز فاش کیا کرتی تھی، اس پر بھی عذاب آئے گا. قدرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہا لمن الغابرین، کہ بے شک لوط علیہ السلام کی بیوی بھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم تو بڑے نا آشنا لوگ ہو، پہلے تو بستی میں کبھی دیکھے نہیں گئے. قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس عذاب کے ساتھ آئے ہیں کہ جس میں آپ کی جو قوم ہے وہ شک کرتے تھے. وَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، اے لوط علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں، یعنی راتوں رات اب اس بستی سے لے کے نکل جائیے. وَتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود آپ اپنے اہل خانہ کے پیچھے پیچھے چلیے گا، یعنی آپ پیچھے ہوئیے گا، اپنے گھر والوں کو آگے رکھیے گا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تو آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ اب چلیے، اس بستی کو چھوڑیے کہ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا یہ فیصلہ بھیج دیا کہ اَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ وہ کاٹ دی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، جب قوم لوط کو پتا چلا کہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں مہمان کے طور پر لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے. قال انھا اولائی ضیفی، تو لوط علیہ السلام نے بے بسی سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفزہون، دیکھو تم میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو. واتقوا اللہ ولا تغزون، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھے رسوا مت کرو. قالو، تو قوم نے کہا، اولم ننہک عن العالمین، کہ لوط کیا ہم نے تجھے منع نہ کیا تھا، یعنی خامہ خاں کی حمایت سے تمام جہانوں کی، یعنی اب جو ہے وہ تم راستہ ہمارا چھوڑ دو. قال ہاؤلائی بناتی، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، تم ان سے نکاح کر لو، اپنی جو بھی خواہش ان سے پوری کرو جائز راستے کے ذریعے سے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. لامروکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک یہ قوم لوط تو اپنے نشے میں مدہوش تھے. اب یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کی جان کی قسم ہے کہ جو کہ کھائے. لامروکا، اے نبی آپ کے جان کی قسم، لفی سکرتہم یعمہون، بے شک یہ لوگ ہیں اپنے نشے میں مدہوش ہیں. اللہ تعالی اس جنسی آوارگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ جنسی آوارگی، یہ جنسی ہیجان، یہ بھی بالکل شراب کے نشے کی مانند ہوتا ہے. یعنی جو قوموں کے اندر جو ایک اصابت فکر ہوتی ہے اور فکر آخرت ہوتی ہے، یہ بھی وہ نشہ ہوتا ہے جنسی آوارگی کا، جنسی ہیجان کا، کہ جو کہ بالکل فکر آخرت سے اور اصابت فکر سے قوموں کو بالکل آری کر دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے. یہ بالکل مدہوش تھے اس جنسی یعنی آوارگی میں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس انہیں سورج نکلتے وقت چنگھاڑ میں آ لیا، یعنی ایک ڈانٹ ہے کہ جو کہ صبح آئی ہے کوئی چنگھاڑ، اس کی کیا کیفیت ہوں گی، واللہ عالم. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس ہوا یہ کہ ان کی بستی کا جو بھی اوپر کا نیچے کا حصہ اسے اوپر کر، یعنی زیر و زبر کر دیا گیا، بستی کو تہو بالا کر دیا گیا، اٹھا کے پٹکا گیا. اور وہ امترنا علیہم حجارت من سجیل، اور ہم نے ان پر یعنی پتھروں کی بارش ہے کہ جو کہ برسائی. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اور بے شک اس قوم لوط کے تذکرے میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آج تو عجیب کیفیات ہوتی ہیں، یعنی وہ بستیاں کہ جہاں پر اللہ کے عذاب آئے کھنڈرات، اب کبھی جا کے بعد میں وہ برآمد ہوتے ہیں، لہٰذا اب وہاں ٹھیک ٹھاک میلہ ہے کہ جو کہ لگتا ہے، اور دور دور سے لوگ سفر کر کے جو ہے وہ وہاں ریکریشن کے لیے، تفریحات کے لیے جب وہ جاتے ہیں. اللہ فرمانے کہ اس میں نشانیاں موجود ہیں، عبرت تم ان مقامات کو دیکھ کے حاصل کرو. قوم لوط سے اللہ کے رسول گزرتے تھے تو تیزی کے ساتھ وہاں سے جو ہے وہ گزرتے تھے، یعنی یہ وہ عذاب شدہ وہ قومیں ہیں، وہ علاقے ہیں کہ جن پر پوری پوری بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا. فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ، اور بے شک وہ بستی قوم لوط کی وہ سیدھے راستے پر ہے، یعنی حجاز سے شام کی طرف سفر کریں اور یعنی عراق سے مصر کی طرف، تو یہ درمیان میں یہ قوم لوط کا علاقہ تھا صدوم کا. فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً قوم شعیب کے لوگ وہ ظالم تھے. قوم شعیب کا بھی اصحاب الائکہ، اس کا نام ایکا بن کو کہتے ہیں جنگل، یہ جنگل میں آباد تھے، لہذا اسی نام سے بھی ان کو پکارا جاتا ہے کہ جو جنگل والے یعنی قوم شعیب، انہوں نے بھی ظلم کیا. فانتقمنا منہم، بس ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. وانہما لبی امام مبین، اور یہ دونوں بستیاں یعنی قوم لوط اور یہ قوم شعیب، یہ یعنی آباد تھے، یہ دونوں بستیاں واقع تھیں ایک کھلے راستے پر، یعنی یہ مدین کے علاقے میں یہ قوم شعیب وہ آباد تھے. فرمایا کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ مُرْسَلِينَ، اور البتہ ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. یا اصحاب الحجر، یہ قوم سمود کی جن کی طرف صالح علیہ السلام آئے، اور یہ ہجر یہ ایک وادی ہے حجاز اور شام کے درمیان، یہ اس کو کہا جاتا ہے علاقے کو، اور اس میں یہ قوم سمود آباد تھی. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، بس ہم نے انہیں بھی آیات دیں، اپنی نشانیاں دکھائیں، اور وہ بھی اس سے اعراض کرنے والے تھے. وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے بلا خوف و خطر وہ گھر تراشتے تھے. یعنی کیا زبردست ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس انہیں صبح ہوتے ہی چنگاڑ نے آ لیا، یعنی زلزلے سے یہ قوم سمود ہلاک کی گئی. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو وہ کمایا کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے وہ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یعنی آپ سے خصوصی خطاب اور آپ سے دلجوئی والا معاملہ اللہ کے رسول سے، کہ جن کے مخالفین یہ کفار مکہ، یہ بھی وہی ہٹ دھرمیاں دکھا رہے تھے جو پچھلی قوموں نے دکھائیں. وہی نسواد الاتیا، اور بے شک اے نبی قیامت تو وہ لازمن آنے والی ہے. فس فہ سفل جمیل، آپ خوبصورتی کے ساتھ ان سے درگزر کیجئے. یعنی ایک دائی دین کے لیے بڑی قیمتی ہدایت ہے، تبلیغ کی حکمت، دعوت کی حکمت یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں اگر کوئی اپنی ضد میں آ کر اور کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سے وہجر ہوں حجرن جبیلا، خوبصورتی کے ساتھ اس سے ہجرت اختیار کی جائے، اور تاکہ بعد میں اس کو دوبارہ سے دعوت دینے کا وہ موقع میسر ہو. فرمایا ان رب کا هو الخلاق العلیم، اور بے شک نبی آپ کا رب خوب پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور یقیناً ہم نے نبی آپ کو سات دہرائی جانے والی وہ آیات، یا اشارہ ہے کس کی طرف، کون سی سات آیات، سورہ فاتحہ جب اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے تو یہ آیت سورہ ہجر کی یہ کراس ریفرنس میں ہم نے سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سات دہرائے جانے والی آیات اے نبی آپ کو عطا فرمائی. والقرآن العظیم، کہ جو اپنی ذات میں پورا ایک عظمت والا وہ قرآن ہے. یعنی قرآن مجید میں کون سے مضامین ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، عقائد کے معاملات ہیں، دینی ذمہ داریاں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور یہ تمام تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے کیپشنز کے طور پر سمو دیا ہے سورہ فاتحہ میں. یعنی وہ سارے مضامین کے جس کی تفصیلات پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں، ان کو کیپشنز کی صورت میں سورہ فاتحہ میں، جب بھی وہ سورہ فاتحہ انڈیکس کہلاتا ہے قرآن مجید کا، لہذا فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں پورا ایک عظیم قرآن ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منہم، ولا تحزن علیہ. تو نبی اب آپ ہرگز اپنی آنکھیں نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف کہ جو ہم نے اس دنیا میں بسنے والے جو یہ کافر ہیں ان کو یہ دنیا کا مال و متع دیا ہے. یعنی یہ تو ہمارے کان کھولے جا رہے ہیں, یہ تو بعید اس قیاس تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ دنیاوی آرائش اور زیبائش کی طرف جو ہے وہ کوئی نظر کرتے, تو یہ ہمارے کان کھولے جا رہے ہیں کہ ہرگز یہ قرآن یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ لہٰذا اب یہ کہ تم دنیاوی آسائشوں کی طرف جو یہ کفار کو دی گئی ہیں اس پر تمہاری نگاہ نہیں ہونی چاہیے. ولا تحزن علیہم, اور ان پر آپ غم نہ کھائیں, یہ جو بڑی تیزی دکھا رہے ہیں کفر میں کوئی غم نہ کریں. وقف جناحک للمؤمنین, ہاں آپ یہ کام کریں کہ اپنے بازو جھکا کے رکھیں اہل ایمان کے لیے. قرآن مجید میں یہ بازو جھکانے کا جو حکم ہے نا یہ دو لوگوں کو دیا گیا ہے, ایک اولاد کو دیا گیا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ لیں گے کہ وہ والدین کے سامنے اولاد یہ کندھے جھکا کے رکھیں جس طرح سے ایک آقا کے سامنے غلام کندھے جھکا کے رکھتا ہے. ایک حکم یہاں قرآن مجید میں اللہ کے رسول کو دیا گیا اہل ایمان کے لیے آپ کندھے جھکا کے رکھیے, یعنی شفقت کا اظہار ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ, اور بے شک اے نبی آپ فرمائیے کہ بے شک میں تو واضح خبردار کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المغتصمین, کہ جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا, یعنی تقسیم کرنے والے کون, کہ جو دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں. الذین جعلوا القرآن عضین, کہ جنہوں نے قرآن کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. کیا مطلب قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے, بھائی ایک حکم مان رہے ہیں دوسرا حکم پاؤں تلے, ایک حکم سراکوں پر دوسرا حکم پاؤں کے نیچے ٹھوکر مار کے اس کو کہ نہیں جی نہیں ماننا. لہٰذا نماز تراوی پڑھنے کے لیے ہم تیار, نمازیں پڑھنے کے لیے رمضان میں ہم تیار, لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان جاتا ہے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو نمازیں فرض تھیں وہ اب بالکل جو ہے وہ فرض نہیں رہی, بالکل مسجدیں ہیں جو کہ غیر آباد, سود ہے کہ جو کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے, بے حیائی ہم چھوڑ نہیں سکتے. لہٰذا یہ تو قابل سزا جرم ہے, یہ پارشل اوبیڈینس اللہ کو قبول نہیں ہے. ٹیک اٹ آل اور لیو اٹ آل, ایک چیز تمہیں ڈیسائیڈ کرنی, لینا ہے تو پورا لینا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا. اور یہ جو جزوی عبادت ہے کہ ایک حکم جو ہے وہ ایک قدم دین میں اور دوسرا قدم جو ہے وہ کفر میں, تو یہ تو قابل سزا جرم. ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں پڑھ کر آ گئے کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب میں ایسے لوگ لوٹائے جائیں گے جو کتاب کا ایک حکم مانیں اور دوسرے سے صرف نظر کریں. فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سو اے نبی آپ کے رب کی قسم ہم ان سے لازمن پوچھ کے رہیں گے, سوال کریں گے ان سے. اما کانو یا ملون, اس کے بارے میں کہ جو وہ عمل کرتے رہے. فزدا بما تومر, پس اب آپ ڈنکی کی چوٹ پر, یہ اللہ کے احکامات ہیں کہ جو کہ پہنچائیں. اور یہ حکم آیا ہے ابتدائی 3 سال مکی دور میں, وہ حکم تھا کہ انذر عشیرتک الاقربین, اپنے قرابت داروں کو خبردار کر. لہٰذا وہ علل اعلان دعوت نہیں تھی ابتدائی 3 سال مکی دور میں, اقرب فالاقرب کی بنیاد پر جو قرابت دار ہیں ان کو دعوت دی جا رہی تھی. اب 3 سال کے بعد پھر یہ حکم آیا, فزدا بما تومر, آپ ڈنکے کی چوٹ پر اب آپ جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کو آپ پہنچائیے, صاف صاف کہہ دیں. تو آپ کوہ صفا پہ یعنی چڑھے, وہ واقعہ ہمیں یاد ہے بچپن سے ہمیں پڑھایا گیا, کوہ صفا پر آپ چڑھے ہیں اور پوری قوم کو جو ہے وہ جمع کیا, اور یہ ہے کہ آپ نے آخرت کی طرف جو ہے وہ یاد دہانی ان کو کرائی, دعوت دی. وہ آرز عن المشرکین, اور مشرکوں سے آپ منہ پھیر لیں. انا کفیناک المستہزئین, بے شک اے نبی مذاق اڑانے والوں کے خلاف تو ہم آپ کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہاً آخر, اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بناتے ہیں, فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے اس کا انجام. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, البتہ ہم جانتے ہیں, انشاءاللہ یہ سورت مکمل کرنے وقف کر رہے ہیں. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, البتہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے, بچتا ہے. یا آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں, کذاب کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ مجنون کہہ رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ وہی میرے لوگ ہیں کہ جن کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں, اب یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ فسبح بحمد ربک, تو نبی آپ کیا کیجئے, آپ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے. وقم من الساجدین, اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائے. وعبد ربک, اور نبی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے, اس کی غلامی کرتے رہیے, عبادت کرتے رہیے. حتی یاتیک الیقین, یہاں تک کہ یقین وہ آ جائے. اب یہاں پر جو دنیا دار صوفیہ اور مولوی ہیں دنیا دار، اللہ تعالیٰ اس طبقے سے ہماری حفاظت فرمائے. وہ اس آیت کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ بھئی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک یقین نہ آ جائے. لہٰذا جب یقین آ جائے تو پھر اس کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لہٰذا پھر ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں کہ نمازیں بھی نہیں ہیں، نمازوں سے بھی فارغ ہو گئے. اور یہ ہے کہ یقین اتنا ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول سے بھی بڑھ کر یقین نظر آتا ہے. معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں، پڑھوائی ہیں، اور پورے دین کا کام بھی جو ہے وہ کیا ہے، کفار سے جو کڑوی کسیلی وہ بھی سنی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جب تک یقین نہ آ جائے، لہٰذا اس وقت تک آپ جو ہے وہ، یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ یقین سے مراد یہ ہے کہ وہ یقینی موت جب تک نہ آ جائے تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ اللہ کی عبادت وہ کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ یقین کی کیفیت جو ہے وہ نصیب فرمائے.